اگر ابو ذر کے جن کے بارے میں رسول نے کہا کہ کبھی جھوٹ نہ بولیں گے، کائنات میں ان سے زیادہ سچا کوئی اور نہیں، اگر کوئی فقہی مسئلہ کہیں کہ میں یہ کہتا ہوں اس طرح سے نماز پڑھو، ہم قبول نہ کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سلمان اور ابو ذر جو مرضی ہوا کریں، حجت خدا نہیں ہے. بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو جو حجت خدا ہوگا ہم نے اس کی بات مان لی ہے. تو عصمت خدا نے رکھی اس لیے کہ جن جن کو میں معصوم بناؤں گا یہ حجت ہیں جو یہ کہیں. تو جب ہم ابو ذر کی بات نہ مانیں تو ایک فقی کی بات کیسے مان سکتے ہیں؟ اس لیے مانتے ہیں اپنے مراجع کو. اگر کل کو مراجع یہ کہہ دے، اگر کل کو آگے سیستانی یہ کہہ دے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میری ان باتوں کا اہل بیت کے درد سے کوئی تعلق نہیں ہے، مانیں گے آپ ان کی بات؟ ورنہ یاد رکھیے، بڑے بڑے مفتی آئے ہیں اس دنیا میں، بڑے بڑے فقی آئے ہیں، کوئی امام جعفر کے مقابلے میں، کوئی امام موسیٰ قاسم کے مقابلے میں، لیکن چونکہ مقابلے میں آ گئے اہل بیت کے تو اب ان کے سارے فتوے بیکار. اور یہ چونکہ در اہل بیت کے نوکر ہیں، انہی کے فتووں سے ہماری زندگی آگے بڑھنی ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اس لیے کہ جب اہل بیت کی ذمہ داری رسول نے لی ہے تو غیبت میں جانے سے پہلے امام نے بھی لاوارث نہیں چھوڑا ہے. ان فقہا کی ذمہ داری اہل بیت نے لی. بس میں اس سے آگے نہیں کہنا چاہتا، اپنی عصمت کی بات پر آ جاتا ہوں. تو عصمت وہ ہے جو خدا دیتا ہے، عصمت وہ ہے کہ عصمت سے پہلے خطا نہیں ہو سکتی، اور جب عصمت آ جائے تب بھی خطا نہیں ہو سکتی. ایک اور بات، ہو سکتا ہے ذہن میں یہ بھی آئے کہ بھائی معصوم ہو گئے اس کا مطلب ہے اب گناہ نہیں کریں گے، خدا نے محفوظ کر لیا. یہ بیان کیا نا، خدا نے محفوظ کر لیا تو یہ تو گناہ ہی نہیں کر سکتے، پھر فائدہ کیا؟ ایک بات کہوں میں آپ، دیکھیے مثلا اگر میں اپنی مرضی سے اٹھ کر نماز پڑھوں تو اس کی تعریف کی جائے گی کہ بھائی ماشاءاللہ اٹھے، زحمت کی اور خود نماز پڑھی. لیکن ایک آدمی جو ہے اس کا سر ہلتا، راشا ہے، اس کے ہاتھ جو ہیں وہ ہلتے ہیں، بیٹھا ہوا ہے اور اس طریقے سے وہ سر ہلا رہا ہے، اس طریقے سے ہاتھ ہلا رہا ہے کہ شبیہ نماز خوان بن گیا، آپ اس کی تعریف کریں گے؟ کریں گے؟ بتائیے نا بھائی، آپ ساتھ تو چلتے نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ جو میں نے عمل کیا ہے وہ کیسے کیا؟ اختیار سے کیا ہے. اور اس نے جو عمل کیا ہے اختیار سے نہیں، مجبور تھا، سر ہل رہا تھا، مجبور تھا، ہاتھ ہل رہے تھے، لہذا نماز جیسی صورت بن گئی، لیکن نماز اختیاری نہیں تھی لہذا تعریف نہیں ہوگی، نماز مجبوری تھی، نماز اختیاری تھی لہذا تعریف ہوگی، نماز مجبوری تھی لہذا تعریف نہیں کریں گے. عصمت یاد رکھیے مجبور نہیں کرتی، ذہن میں رکھیے گا. یہ کچھ باتیں ہیں ذہن میں آپ رکھیے، انشاءاللہ بچے سوال کرتے ہیں تو پھر آپ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ کیا مسئلہ ہے. مسائل یہی ہیں کہ عصمت کی وجہ سے آئمہ مجبور نہیں ہوتے کہ وہ گناہ نہ کریں. آپ جا رہے ہیں راستے میں، ایک بہت متعفن بدبودار سڑی ہوئی کوئی چیز راستے میں پڑی ہوئی ہے، آپ کھائیں گے؟ آپ کھائیں گے؟ اس کا تو جواب دے دیں. ہاں دیکھ، نہیں کھائیں گے. تو جب نہیں کھائیں گے تو کسی نے آپ کا ہاتھ روکا؟ نہیں روکا. آپ مجبور ہوئے؟ مجبور. اختیار ہے نا آپ کو، اٹھا کے کھا سکتے ہیں لیکن نہیں کھائیں گے. کیوں نہیں کھائیں گے؟ آپ کہیں گے کہ اس لیے کہ اگر اس کو میں نے کھا لیا تو یہ میری انسانیت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہوگا، لیکن آپ مجبور نہ ہوں گے. تو آپ کی انسانیت جب ان چیزوں سے آپ کو رکنے پر مجبور نہیں کرتی، آپ مختار ہوتے ہیں، تو عصمت وہ صفت ہوتی ہے جو مجبور نہیں کرتی آئمہ مختار ہوتے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد.
ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں محمد والے محمد. بس آخری منزلوں پر ہوں، زیادہ زحمت نہیں دوں گا. اب ایک اور بات سن لیجیے عصمت کے حوالے سے. ایک چیز ہے عصمت اور ایک چیز ہے عدالت، صحیح ہے نا؟ عادل کی پہچان کیا ہے؟ ظاہری اعتبار سے وہ کیا ہے؟ اچھا آدمی، کم سے کم چہرے پر تو داڑھی ہو. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم داڑھی نہیں رکھتے کہ وہ ریاکاری ہو جاتی ہے. ہم ریاکاری نہیں کرنا چاہتے. ارے بھائی خدا چاہتا ہے ریاکاری ہو، والا خدا آپ کے پیٹ میں داڑھی ملتا. تو خدا چاہتا ہے ریاکاری. چادر، سر کو حجاب کرنا، پاؤں چھپانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ بیان کرے گا کہ یہ عادل ہے. اور بہت مسئلہ ہو جاتا ہے بعض اوقات، ایک شخص کھڑا ہے، پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، خمس مانگ رہا ہے، دے نہیں سکتے. لوگ کہتے ہیں مولانا خمس دے دے. مولانا کرے کیا؟ مولانا ایسی نیکی کرنا نہیں چاہتے کہ اپنی گردن پولیس کے راستے رکھ دیں. اس لیے کہ وہ آدمی جو داڑھی منڈا ہو، وہ عورت جس نے اپنے پاؤں کھولے ہوں نامحرم کے سامنے اور اس کی پرواہ نہ کرتی ہو، تو بہرحال بعض شرائط کے ساتھ اس کو خمس نہیں لیا جا سکتا. خیر، تو عدالت ایک کوالٹی، ٹھیک ہے نا، اور عصمت ایک کوالٹی. عدالت کی پہچان ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی میں نے مثال دی کہ آدمی عادل ہے یا عادل نہیں ہے. اس لیے کہ ظاہری اعتبار سے پتا چل جائے تو ظاہر اس کا صحیح ہو، اور اٹھنے بیٹھنے والے ساتھ میں کہتے ہیں کہ بظاہر اچھا آدمی ہے، آل رائٹ، عادل مان لیا اس کو. کمرے میں اپنے کچھ بھی کرتا ہو، سن لیجیے گا، رات کو گھر میں کچھ بھی کرتا ہو، ظاہری اعتبار سے آپ کے لیے ایک اچھا آدمی ہے، عادل ہے وہ. تو جو ظاہر سمجھ میں آ گیا تو عدالت سمجھ میں آ گئی. لیکن عصمت کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، باطن سے بھی ہے. یعنی معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس کی فکر میں بھی گناہ نہیں ہوتا. رات کی تاریکی میں بیٹھا ہوگا، گناہ کے بارے میں سیکنڈ کے لیے نہیں سوچے گا، یہ ہوتا ہے معصوم. تو معصوم کو کیسے پہچانیں گے؟ عدالت کو تو سمجھ میں آ گیا نا. تو عصمت وہ چیز ہے کہ جس کا تعلق ظاہر سے ہے، باطن سے ہے، یعنی اس کے ذہن میں بھی کوئی گناہ نہ ہو، اس کی فکر بھی پاکیزہ ہو. اس فکر کو کس آلے کے ذریعے سے ہم پہچانیں؟ تو یہی وہ منزل ہے کہ چونکہ عصمت دینے والا خدا ہے، تو اب خدا کی ذمہ داری ہے سمجھا دے کون معصوم ہے کون معصوم نہیں ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ تو چونکہ عصمت کو پہچاننا ظاہر سے نہیں ہے، باطن کو دیکھا جائے گا، دیکھ سکتے نہیں ہیں تو کیسے شناخت ہو؟ تو پہچانوانے والا خدا ہے، اس لیے کہ معصوم خدا بناتا ہے. آپ سنتے ہیں نا منصوب من اللہ، یہ مطلب وہی ہے. تو خدا معصوم بناتا ہے. جب خدا نے معصوم بنایا ہے تو خدا ہی جانتا ہے کون معصوم ہے کون غیر معصوم. تو پروردگارہ تو کس طرح سمجھاتا ہے؟ خداوند عالم نے جواب دیا، میں منصب دے کر سمجھاتا ہوں. جو معصوم ہوگا اسے منصب دوں گا. کسی کو منصب نبوت دے کے سمجھایا، اگر یہ نبی ہے سمجھ لو معصوم. کسی کو منصب امامت دے کے سمجھایا، اگر یہ امام ہے اور کہہ رہا ہے میں کہ منصوب من اللہ ہوں اور امامت کا دعویٰ کر رہا ہے، معجزے اس کے ساتھ ہے، سمجھ لو کہ یہ معصوم ہے. ہاں یہ بات بھی بتا دوں، جو معصوم نبی اور معصوم امام ہے جب وہ معجزے دکھاتا ہے، یہ بھی دلیل بنتی ہے کہ یہ معصوم ہے. اس لیے کہ یہ قانون پروردگار ہے، اگر کوئی کرامت رکھنے والا پیر
کرامت رکھنے والی کوئی بہت پیر ویر کا نام تو میں نے غلط دے لیا، کرامت رکھنے والی کوئی بہت بڑی شخصیت، نیک شخصیت، اس کے جو بھی ما فوق الفطرہ اعمال ہوں گے، پانی پہ چل رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، یہ ساری کرامات کہلائیں گی، معجزہ نہیں کہلائے گا. اس لیے کہ معجزے اور کرامت میں فرق یہ ہوتا ہے، معجزہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر یا ادعائے نبوت ہو یا ادعائے امامت ہو. اگر کسی کے پاس کرامت ہے، معجزہ نہیں ہے، اور وہ نبی اور امام معصوم نہیں ہے، اور وہ ادعائے امامت کرے، تو جیسے ہی ادعائے امامت یا جھوٹا ادعائے نبوت کرے گا، اس کی کرامت الٹی ہو جائے گی. یاد رکھیے گا اس بات کو، کرامت میں اور معجزے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ معجزے میں اگر ادعائے نبوت ہے وہ معجزہ رہے گا، اور کرامت وہ ما فوق الفطرہ انداز ہوتا ہے کہ یہ رہے گا، لیکن جہاں اس سے کہا کہ میں نبی ہوں، ختم، پانی کڑوا ہو جائے گا، سمندر کے اندر گر کے ڈوب کے مر جائے گا. تو پروردگار منصب دے کر سمجھائے گا. اچھا پروردگار، اگر کوئی ایسی شخصیت ہو کہ جس کے پاس عصمت ہو، میں آگے آخری منزل پر، لیکن منصب نہ ہو، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ بات آگے نا شہزادی سے، بھائی آدم معصوم ہے، پہچان کیسے؟ اس لیے کہ نبی. آقا حسین معصوم ہے، پہچان کس طرح سے؟ اس لیے کہ امام ہے. تو نبی کی عصمت کو اس کا منصب، امام کی عصمت کو اس کا منصب، لیکن وہ شخصیت کہ جو معصوم تو ہو، نہ نبی ہو نہ امام ہو، تو شہزادی کی عصمت کس طرح سمجھ میں آئے گی؟ اسی لیے شہزادی سے پہلے خداوند عالم نے مریم کا کردار رکھا کہ ایک شخصیت ایسی رکھ رہا ہوں شہزادی سے پہلے کہ جو معصوم بھی ہوگی لیکن نہ نبی ہوگی نہ امام ہوگی. تو پروردگارا بات تو وہیں آ گئی، پہچانیں گے کیسے کہ یہ شخصیت جس کے پاس منصب نہیں ہے لیکن معصوم ہے؟ تو خدا کہے گا پھر میں خود بتاؤں گا، میں خود کہوں گا، خاص آیت کے ذریعے سے بتاؤں گا اس معصوم ہستی کے بارے میں کہ جو نہ نبی ہے نہ امام ہے. اسی لیے جناب مریم کی عصمت کو یہ کہہ کے سمجھایا، یا مریمو ان اللہ اصطفا کی وطہر کی وصطفا کی علی نساء العالمین. اے مریم، خدا نے تجھے منتخب کر لیا، اور خدا نے طہر کی، خدا نے تجھے معصوم کر دیا، طاہر کر دیا. وصطفا کی علی نساء العالمین، اور عالمین کی جو خواتین ہیں ان کا مجھے، ترجمہ مفہومی کر رہا ہوں، سردار بنا دیا. تو جو معصوم ہوگا، بس میں آخری منزلوں پر آؤں عزیزو، جو معصوم ہوگا لیکن اس کے پاس منصب نہ ہوگا، تب خدا بیان کرے گا جیسے کہ مریم کی عصمت کا اعلان کیا. تو اگر مریم کے بعد شخصیت آئی فاطمہ کی، تو فاطمہ کی طہارت کا اعلان بھی خدا کرے گا. اور ایک مرتبہ فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نہیں عزیزو، بھی بات سمجھ میں نہیں آئی. خدا نے آیہ تطہیر کو نازل کیا. بھائی دیکھیے، آیہ تطہیر نبی کی عصمت بیان کرنے کے لیے نہیں، آیت تطہیر علی و حسنین کی عصمت بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کی عصمت منصب نبوت سمجھائے گا، آئمہ کی عصمت علی و حسنین کی عصمت منصب امامت سمجھائے گا. فاطمہ معصوم ہے، نہ امام ہے نہ نبی ہے، اسی لیے اس گھر کا انتخاب کیا جو نبی کا گھر نہیں ہے، فاطمہ کا گھر ہے. اس چادر کا انتخاب کیا جو کسائے نبی نہیں ہے، کسائے فاطمہ ہے. اور اس کے بعد جب جبرائیل نے سوال کیا، من تحت الکساء، تو خدا نے نہ نبی کو مرکز تعارف بنایا، نہ علی کو بنایا، نہ حسنین کو بنایا. فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے فرزند ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد.
تو آیا ایسا تھیر نبی کی عصمت بیان کرنے کے لیے نہیں تھی، ضمناً بات آ گئی. لیکن اصل عصمت جو ہے جس کو بیان کرنا ہے وہ فاطمہ کی عصمت ہے. اور یاد رکھیے گا اس بات، جس وقت رسول خدا نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ سیدہ نساء عالمین ہے، تو ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ حل سیدت و نساء عالمہا، کیا فاطمہ اپنے زمانے کی خواتین کی سردار ہے؟ فرمایا لا، ذاکی لمریم، یہ مریم تھیں کہ جو اپنے زمانے کی خواتین کی سردار تھیں. وہ اما ابنتی فاطمہ، لیکن میری بیٹی فاطمہ فسیدت و نساء العالمین من الاولین والآخرین، فاطمہ تمام خواتین کی سردار ہے، چاہے مریم ہو، چاہے آسیہ ہو، ارے چاہے خدیجہ ہو، فاطمہ سب کی سردار ہے. اس لیے کہ عصمت فاطمہ اور عصمت مریم کا فرق یہ ہے، جب مریم کی طہارت کی بات کی تو فقط طہارت ہی کہا اور آیت ختم ہو گئی، لیکن جس وقت عصمت فاطمہ کا اعلان کیا تو صرف طہارت ہی نہیں کہا، فرمایا انما یرید اللہ لیذھبنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. طہارتی اور یطہرکم تطہیرا کے درمیان کیا فرق ہے؟ بس اس آخری جملے کو محفوظ کر لیجیے گا. ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ جہاں صرف پاک کیا جائے تو طہارتی ہوتی ہے، یہ مریم کی منزل ہے، اور جہاں پر طہارت کا حق ادا کر دیا جائے تو عصمت فاطمہ ہوتی ہے، یعنی جہاں سے مریم کی طہارت منتہا ہوتی ہے وہاں سے فاطمہ کی طہارت کی ابتدا ہوتی ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. طاہرہ ہے اس لیے کہ صدیقہ بھی ہے، فاطمہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی. آپ کو جملہ عجیب سا لگے گا نا، دیکھیے آپ میں سے جو آدمی سچا ہے نا، اگر اسے کہا جائے تم جھوٹ بول رہے ہو تو اس کے دل پہ کیا گزرتا ہے؟ بلکہ جھوٹا آدمی بھی اتفاق سے سچ بول دے اور اسے ڈینائی کیا جائے کتنا چیخے گا، کتنا بولے گا، سمجھ گئے نا اس بات؟ اب سنیے گا، بیٹی بھی دربار میں آئی، فاطمہ بھی دربار میں آئی، کون سا ظلم بڑا ہے؟ میں کہوں گا بیوی فاطمہ آپ دربار میں آئی لیکن آپ کے سر پہ چادر تھی، بیوی فاطمہ آپ دربار میں آئی آپ کے ہاتھوں میں رسل نہیں ملی، لیکن جس وقت زینب دربار میں آئی تو ہاتھوں میں رسل بندی ہوئی، سر پہ چادر نہیں، ننی بچی سکینہ کے تماشے دیکھے. بی بی آپ بھی دربار میں آئیں لیکن گستاخی نہ ہو جو ظلم زینب پہ ہوا ہے، میں مکمل نہیں کروں گا، شاید فاطمہ یہ جواب دے، اے پڑھنے والے تم نے بظاہر تو بات صحیح کی ہے لیکن اتنا یاد رکھ جس وقت میری بیٹی نے خطبہ دیا ہے سب سن رہے تھے، کسی کو انکار کی ضرورت نہیں تھی، اور میں آیہ تطہیر کی حاملہ جس وقت دربار میں خطبہ پڑھ رہی تھی مجھے جھٹلایا جا رہا تھا. اجر عمر اللہ فاطمہ کی اس اذیت کو اس گھر پر کوئی سمجھ نہیں. وہ فاطمہ جو حاملہ آیہ تطہیر اسے کہا جائے تم جھوٹ بول رہی. کل کے مسائل ہو سکتا ہے ذہن میں سوال آئے، علی موجود تھے، علی کی موجودگی میں سب کچھ کیسے ہو گئے ہے نا سوال؟ ہاں کتاب سنین ابن قیس میں ہے، ایک موقع پر مولا کائنات اس ظالم کے سینے پر بیٹھ گئے تھے اور ہاتھوں سے گلے کو دبا رہے تھے کہ اس کا دم نکل جائے، لیکن یہ کہہ کے ہٹ گئے، اگر میں نے رسول سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو ابھی تجھے باطل جہنم کر دیتا. اور سنیے گا، علی کے درد کو آپ نہیں علی کے امتحان کو اگر آپ سمجھ لیں، کیا امتحان دیا ہے، کیا مظلومیت ہے میرے مولا کی. سنیے گا، ایک آدمی کے جو بالکل ذلیل و پست ہو، اس کو کوئی تھپڑ مار دے، جو تھپڑ مارنے کا جواب نہ دے سکے، ظلم ہوا. لیکن وہ آدمی جو انتہائی کا قدرت ہو، اس کو کوئی تھپڑ مار دے. سنیے گا، بات سنیے گا، اس لیے کہ اس بات کو ایک یہودی نے جو خیبر کا رہنے والا تھا بہت اچھی طرح سے، جس وقت علی کو گلے اور ہاتھوں میں رسن باندھ کے کشا بیعت کے لیے لے جایا جا رہا تھا، خیبر کا یہودی جو مدینے میں آ گیا، اس نے منظر دیکھا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. ایک مرتبہ پاس کے کھڑے ہوئے لوگوں نے پوچھا، اے یہودی، اب تک تو مسلمان نہیں ہوا تھا، ارے تو نے علی کے ہاتھوں کو خیبر کا در اکھاڑتے ہوئے دیکھا تھا، جس کو 40 آدمی ہلا نہیں سکتے تھے، لیکن تو نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا، آج جو علی کے بندھے ہوئے ہاتھ دیکھے تو کلمہ اسلام پڑھ لیا. وہ یہودی کہتا ہے، حقیقت یہی ہے کہ میں نے جب علی کے اس خیبر کے ہاتھوں کو دیکھا، اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آج جو انہیں ہاتھوں کو بندھے ہوئے دیکھا کہ چند لوگ کھینچ کے لے کر جا رہے ہیں، میں نے اس لیے اسلام قبول کر لیا، مجھے یقین ہو گیا یہی وصیے پر حق ہے، اس لیے کہ جو خیبر کے دروازے کو کھیڑ دے یقیناً کوئی حکم خدا ہے جس کی وجہ سے وہ خاموش ہے، وہ صبر کے گھونٹ پی رہا ہے. ارے علی تو اس وقت بھی خاموش رہا، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. نہیں، آج کل کیا تھی، بھائی جملہ سن لیجیے گا اس کے بعد روئیے، ایک مقدماتی جملہ سن لیجیے گا اس کے بعد روئیے. آج کل کے ڈاکٹر، آج کل کے طبیب بھی یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہڈی ٹوٹ جائے نا وہ جڑ جاتی، لیکن اگر پسلیوں کی ہڈی ٹوٹ جائے اول تو یہ جڑتی نہیں، سنیے، اور اگر جڑ جائے تو مرتے دم تک سانس لینے میں تکلیف رہتی ہے. شہزادی نے محسن کی شہادت کے بعد بھی نماز شب ترک نہیں کی، لیکن عجب نہیں انداز ہی ہو، ارے کس طرح سے شہزادی کھڑی ہوتی ہو، شاید انداز ہی ہوتا ہو، ایک ہاتھ سے محراب کی دیوار کو تھامتی، دوسرے ہاتھ سے اپنے پہلو کو سنبھالتی ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں اس کو سانس لینے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، اور جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں اسے بلند آواز سے بولنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، نماز میں بھی تکلیف سے رہی، اور جس وقت خطبہ دے رہی تھی بس ایک منظر یہ سنا، اور دوسرا منظر وہ ہے، ایک 18 برس کا نوجوان علی اکبر ہے، بوڑھا باپ حسین، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے، علی اکبر دکھائی نہیں دے رہے، اور اس کے بعد فریاد بلند کرتے ہیں، یا علی بیٹا علی اکبر، بابا کو صدق، بابا کو بیٹا دکھائی نہیں دے رہا. میں کہوں گا آقا حسین خود ہی لاشوں کو ہٹاتے ہوئے علی اکبر کے لاشے تک پہنچ جائیں، علی اکبر کو فریاد بلند کرنے کے لیے نہ کہے، اس لیے کہ جب انسان زور سے بولتا ہے سارا زور کلیجے پہ لگتا ہے، اور علی اکبر کے کلیجے میں ٹوٹی ہوئی علی کا پھل الجھا ہوا ہے،
آخری جملے حسین پہنچے، علی اکبر نے کرتا ہٹایا، کسی باپ کو یہ منظر خدا نہ دکھائے، بس ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، دوسرے ہاتھ سے پرچی کو تھاما، آسمان کی جانب نگاہ کی، گویا کہہ رہے ہو ابراہیم گوار ہے نا، میں نے آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی، یا علی مدد کہا اور ایک مرتبہ پرچی دو کھیتی، ارے علی اکبر کا کلیجا کربلا کی زمین ہلی، خیمہ ہلا زینب گری،
الا ولعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام قلبي ينقلبون. خداوندا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، انت صلی علی محمد و آل محمد، انت اغفر لنا ذنوبنا کلہا جمیعا. خداوندہ تجھے حرمت فاطمہ زہرا کا واسطہ، خداوندہ اس اقتدار میں کہ جس کی جنگ چل رہی ہے، جو کوئی بھی آئے پروردگارہ کسی ایسے کو لے کر آ کہ جس کے ذریعے سے مملکت خدا داد پاکستان میں امن قائم ہو جائے، اور کسی ایسے کو لے کر آ اس لیے کہ پروردگارہ اگر تیری مصلحت یہ ہے کہ ابھی ظہور امام نہیں ہونا تو پروردگارہ پھر کسی مختار کو لے کر آ جا، اور خداوندہ اس طرح سے لے کر آ جا کہ وہ جو دشمنان شیعت ہیں ان کی کمر کو توڑ دیں. خداوندہ تو نے خود فرمایا ہے بعض اوقات میں ظالموں کو ظالموں سے لڑا کر مومنوں کے لیے ایک راہ کشادگی پیدا کرتا ہوں. خداوندہ اس طرح سے ان ظالموں کی کمر کو توڑ دے کہ خصوصاً پاکستان کے مومنین ان کے فتنے سے، ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں. خداوندہ حرمت زہرا کا واسطہ، جو مومنین یہاں پر موجود ہیں بڑی امیدوں کے ساتھ آئے ہیں، پروردگارہ ان کی آنکھوں میں فاطمہ کے مصائب پر بہنے والے آنسو، خداوندہ ہمارے اعمال بہت سیاہ، پروردگارہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہمارے چہروں کو نہ دیکھ، ان واسطوں کو دیکھ، تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کا. اس مجمع میں جو بھی پریشان، چاہے ان کو رزق کی پریشانی، چاہے ان کو دشمنوں کا خوف، چاہے ان کو اولاد کی پریشانی، چاہے ان کو بیماری کی پریشانی، چاہے ان کو اپنی بیٹی کی شادی کی پریشانی، پروردگارہ بحق حرمت زہرا ان تمام پریشانیوں کو دور فرما. خداوندہ دنیا کے جس خطے میں جہاں جہاں مومنین آباد ہیں ان کے جان